ये भाई
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل القرآن
بس كتاب فضائل القرآن فضائل یہ جمع ہے فضیلتن کی اور یہ لفظ فضل سے مشتق ہے اور لفظ فضل جو ہے وہ نقص کی ضد ہے. فضل اور نقص یہ متضاد الفاظ میں سے ہیں. نقص کے معنی آتے ہیں کمی کے اور فضل کے معنی آتے ہیں جس میں کمی نہ ہو بلکہ کسی طرح کی کوئی خوبی اور کمال. دوسرا لفظ ہے القرآن. لفظ قرآن مختصر سمجھ لو یہاں پر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. باب فتح يفتح سے مصدر اس کو بتلایا گیا ہے. لغت میں قرأ يقرأ کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے, اسی لیے عربی زبان میں بولتے ہیں قرأت الماء في الكوزي, میں نے کوزے کے اندر پانی جمع کر لیا. اور قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہتے ہیں, دیکھو ہمیشہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہوا کرتی ہے, تو لغوی معنی ہو گیا جمع کرنے کے, اور قرآن اس کا مصدر ہے قرا یا قرؤ کا, اور اصطلاح ہماری بات کی ایسی بن گئی کہ ہم پڑھنے کو قرا یا قرؤ کہتے ہیں. تو اصل لغوی معنی اور بات کے مشہور معنی میں جوڑ کیا ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے تو بہت سارے حروف کو زبان پر جمع کر لیتا ہے. یہ ہے اصل لغوی معنی اور معروف معنی میں مناسبت. تو اصل لغوی معنی کیا ہو گیا؟ جمع کرنے کے. بعد میں مشہور معنی کیا ہو گیا؟ پڑھنے کے. اب دونوں معنی میں مناسبت کیا ہو جائے گی؟ کہ جب انسان کسی چیز کو پڑھتا ہے تو بہت سارے الفاظ اور حروف کو اپنی زبان کے اوپر جمع کر لیتا ہے. پھر قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہیں. ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ, اور جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو آیات, الفاظ, حروف, اعراب سب کو اپنی زبان پر جمع کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ ہو گیا پہلا لغوی معنی اور لغوی معنی کی اصطلاحی معنی سے مناسبت. دوسرا لغوی معنی دیکھو, بعضوں نے اس کو قرآن سے مشتق مانا ہے, ملنے ملانے کے معنی. قرن آپ جانتے سنگ کو کہتے ہیں, چونکہ دو سنگ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے ہیں. ساتھی کو قرین کہتے ہیں عربی میں, چونکہ دو دوست دو ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ملے رہتے ہیں. تو ایک مادہ اشتقاق ہے اس کا قاف را نون, اور اس کا معنی آتا ہے ملنا, اور اس کی مثال ہے قرین, دوست کو کہتے ہیں. قرن سنگ کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے اب یہ دوسرا لغوی معنی اور قرآن میں مناسب ہے، اسی لیے کہ اس کے اندر آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہے، کہ بھائی تمام آیتیں جب ملی ہوگی تو قرآن کہیں گے، مجموعے کو قرآن کہیں گے، صورتوں کا مجموعہ قرآن کہا جائے گا. اب دیکھو قرآن مجید میں کون کون سی چیزیں جمع ہے، ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. نمبر ایک صورتیں، 114 صورتیں اس کے اندر جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے. نمبر دو قصص اور واقعات. نمبر تین اوامر احکامات. نمبر چار نواہی نہ کرنے کی چیزیں. نمبر پانچ وعدے کہ یہ کرو گے تو یہ وعدہ، یہ کرو گے تو یہ وعدہ. نمبر چھ وعیدیں، عذاب جہنم پکڑ کی وعیدیں. آگے نمبر آیتیں، تیسری بات یہ ہے کہ لفظ قرآن بول کر کے نماز کو بھی مراد لیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تسمیت القلب اسم الجز. اس لیے کہ نماز کا ایک جز قرآن ہے، تلاوت ہے، قرات ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پوری نماز کو قرآن کہہ دیا. تو نماز کو بھی قرآن کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا ایک رکن قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے تسمیت القلب اسم الجز. جز ہے، رکن ہے، ایک تلاوت قرآن پڑھنا، اس پر سے پوری نماز کو قرآن کہہ دیا گیا. اور نفس پڑھنے کے اوپر بھی قرآن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پڑھی ہوئی چیز، تلاوت کی ہوئی چیز، اس کو بھی قرآن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. پھر ایک مستقل بحث ہے کہ اس کا حمزہ اصلی ہے، زائد ہے، وہ سب لغوی بحث ہے. قرآن کی اصطلاح میں قرآن کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا لغوی معنی. اصطلاح میں قرآن کلام اللہ المنزل. کلام اللہ المنزل علی الرسول. بواسطتی جبرائیل. اللہ تعالی کا وہ مبارک کلام جو جبرائیل امین کے واسطے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں اتارا گیا، اس کا نام رکھا جاتا ہے قرآن. مقاصد قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل فرمایا؟ کیا مقصد؟ نمبر ایک تلاوت، یہ ایک مستقل اہم مقصد ہے. نمبر دو معانی کو سمجھنا. نمبر تین عمل کرنا. نمبر چار عبرت حاصل کرنا. نمبر پانچ دینی ضروریات اور آخرت کی ہدایت حاصل کرنا. یہ پانچ قرآن مجید کے بڑے بڑے اہم اہم مقاصد ہیں. اور قرآن میں متعدد جگہوں پر اس کو بیان بھی کیا گیا ہے. یہ بڑے بڑے موٹے موٹے اہم اہم قرآن مجید کے مقاصد ہیں. فضائل کے متعلق ایک بات سمجھو. قرآن میں حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. فضائل کا مقصد ہوتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے ترغیب دینا, اس کے پیچھے محنت کرنے کی ترغیب دینا. یہ ہے فضائل کا مقصد کہ بھائی آدمی جب فضیلت سنے گا کہ قرآن پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے, یہ نیکی ملتی ہے, یہ اجر ملتا ہے, تو آدمی اس کے پیچھے محنت کرے گا, اس کے پیچھے جد و جہد کرے گا. تو فضائل کا اہم ترین مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دلانا, شوق دلانا, اس کے حصول کی محنت کے لیے آمادہ کرنا. یہ ہیں اہم ترین مقصد. اب قرآن مجید کی تلاوت کے چند آداب سمجھ لو. آدمی قرآن پڑھے اس کے چند آداب ہیں, اس کی رعایت کے ساتھ پڑھے گا تو پورے فضائل اس کو حاصل ہوں گے. نمبر ایک, باوضو تلاوت کرے. ایسے حدث اصغر کی صورت کے اندر بغیر وضو بھی بغیر ہاتھ لگائے ہوئے تلاوت کر سکتا ہے زبانی, لیکن آداب میں سے ہے باوضو. اور وضو بھی کیسا ہو, مسواک والا ہو. وضو مع المسواک, یہ ہیں قرآن مجید کے آداب میں سے پہلا آداب. نمبر دو, توازو کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے اچھی جگہ بیٹھ کر پڑھے, متوازے بن کر قبلے کی طرف منہ کر کے اچھی جگہ بیٹھ کر کے تلاوت کرے. نمبر تین, اللہ تعالی کے سامنے اللہ کا کلام میں سنا رہا ہوں اس کا استحضار کر کے پڑھے. اللہ کا کلام اور اللہ کے سامنے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, اس کا استحضار اور دھیان رکھ کے پڑھے. نمبر چار, اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھے. نمبر پانچ, تدبر کرے. قرآن میں تدبر, یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہیں بھائی. تدبر کرنا قرآن کے اندر, اس کے معنی کے اندر, اس کے علوم کے اندر تدبر, یہ بھی اس کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے. نمبر چھ, سوال اور حفاظت چاہنا. سوال اور حفاظت چاہنا کیا مطلب؟ جب کسی نعمت والی آیت سے گزرے تو وہاں رک کر اللہ سے سوال کرے. جیسے جنت, وفاکہت ولحم طیر مما یشتہون, تو وہاں رک جاؤ اور کہو اللہم انی اسألوک فواکہ الجنہ. لحم طیر پر سے گزرا تو رک کر سوال کرے, اے اللہ مجھے جنت کے بہترین پرندوں کا گوشت کھلائیے. جنت کی حور کے تذکرے سے گزرے, وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, تو وہاں رک کر سوال کرے کہ اللہ میں آپ سے حور عین کا سوال کرتا ہوں. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ قرآن کی آیت میں آوے تو وہاں رک کر کے اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے, یہ بھی آداب میں سے. اور حفاظت چاہنا, حفاظت کا کیا مطلب؟ جہاں عذاب کی آیت آئی, پکڑ کی آیت آئی, تو وہاں رک کر کے کہے اے اللہ میں آپ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. ابھی عذاب کی باتیں ہیں, پکڑ کی باتیں, وہاں رک کر اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اس طرح. یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جب نعمت والی آیتوں سے گزرے سوال کرے, عذاب والی آیت سے گزرے تو حفاظت چاہے اللہ تعالی سے. نمبر 7, تسبیح اور تقدیس کرنا. کوئی عجیب مضمون کی آیت گزری تو بے اختیار سبحان اللہ, اپنی زبان سے با اختیار سبحان اللہ پڑھو, اللہ کی پاکی بیان کرو, تسبیح تقدیس. جیسے کہ آیا قرآن میں اس کا طرز سکھایا گیا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ایک بڑی عجیب بات تھی. کیا عجیب بات تھی؟ کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر ہو جاوے, کیسے ممکن ہے؟ تو اس بات کے اوپر سبحان اللہ پڑھنا خود باری تعالیٰ نے سکھلا دیا ہے کہ کوئی ایسی عجیب و غریب تعجب میں ڈالنے والی بات جو انسان کے لیے ظاہر میں ممکن نہ ہو, پوسیبل نہ ہو, ایسی کوئی بات آپ نے قرآن میں پڑھی تو اللہ کی اس قدرت کے اوپر کیا پڑھو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہم لوگ تو گونگے لوگ ہیں, اجمی یعنی گونگا. عرب لوگ جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو آیات کے اوپر وہ ایک پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مت سمجھنا کہ وہ قاری صاحب کے پڑھنے پر ہر مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, آیت کے مضمون کے اوپر بھی سبحان اللہ ہوتا ہے کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی عجیب مضمون آیا تو اس کے اوپر وہ پڑھ رہے ہیں بطور تعجب کے کہ سبحان اللہ, کیا میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت, کیا میرے اللہ تعالیٰ کی شان. اس کو کہتے ہیں آیات پر تسبیح اور تقدیس پڑھ کرنا. تقدیس کا کیا مطلب؟ کہیں شرکیہ مضمون کی آیت آئی, شرکیہ مضمون کی آیت کہ کیا ہے وہ آیت, ان اللہ ثالث ثلاثہ, پڑھو آیت, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ شرک کفر کی بات ہے کہ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک خدا ہے, تو ہم کیا کہیں گے اسے, سبحان اللہ میرے اللہ کی ذات اس سے پاک ہے, میرے اللہ جو ہے تین میں کہ ایک نہیں, وہ تو اکیلے خدا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیس. اسی طریقے سے جہاں مشرکین مکہ اور عرب کے مشرکین کی باتیں قرآن کے اندر بتوں کے لیے نقل کی گئی تو ان آیات کے اوپر پہنچ کر کے اللہ کی تقدیس کو بندہ بیان کرے, یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب. اسی لیے دیکھو ایک بات, آپ دیکھو قرآن کی بعض سورتوں کے اخیر میں چھوٹے چھوٹے جملے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کچھ سورتوں کے اوپر. جیسے والتین ہم ختم کرتے ہیں تو آخری آیت کیا پڑھتے ہیں, الیس اللہ بأحکم الحاکمین. تو وہاں آتا ہے نا کہ کیا پڑھنا چاہیے, بلا وہو احکم الحاکمین وانا علی ذلک من الشاہدین. یہ جملہ منقول ہے روایتوں سے. اسی طریقے سے سورہ ام یتسالون کے آخر کے اندر کیا آیت ہے, کل ارائیتم من نہیں کل ارائیتم من اصبح ماؤکم غمرا فمن یاتیکم بماء. یہ کون سی سورت کے آخر میں ہے؟ سورہ ملک. کل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, کہ اللہ تعالیٰ اگر پانی کو زمین کی گہرائی میں اتار دے وے تو کون پانی نکال کے لا سکتا ہے. تو اس موقع پر روایتوں میں آتا ہے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اس آیت پر, ہو اللہ, اللہ نکال کے لا سکتے ہیں. آپ جلالین شریف میں پڑھیں گے. حالانکہ مکہ کے کافروں نے جب یہ آیت سنی تو وہ کیا کہنے لگے, کودال پاوڑے, کل آرائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء माइन, कौन अंदर से पानी ला सकता है? तो के कोदाल से खोदने का, पावड़े से खोदने का, ने पानी निकालने का। अच्छा हुआ वो जमाने में बोरिंग नहीं था, वरना यूं कहते कि सब मर्सिबल फमैयाथी कुम बीमाइम माइन, कौन अंदर से पानी ला सकता है? तो क्या सब मर्सिबल पंप ला सकता है। तो उस जमाने में कोदाल पावड़े थे, तो उन्होंने वो बात कही। तो मोमिन उस मौके पर क्या कहेगा? हु अल्लाह, अल्लाह ताला ये पानी जमीन के अंदर से निकाल करके ला सकते हैं। ये है कि कुरान की आयतों के ऊपर तस्बीह और तकदीस के जुमले आदमी अपनी जुबान से अदा करे, ये भी कुरान मजीद की आदाब में से। नंबर 8, रोना या रोने जैसी शक्ल सूरत बनाना, रोना या रोने जैसी शक्ल सूरत बनाना। जैसे कुरान के अंदर है ने, इजा जुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वइजा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। देखो कुरान मजीद की तिलावत के ऊपर ईमान में तरक्की, दिल का कांप जाना, वजिलत कुलूबुहुम। कुरान भी अफजलुल जिक्र है, बहुत ऊंचा जिक्र है। कौन बोल रहा है? तो कुरान मजीद की तिलावत के ऊपर बंदे को रोना आना चाहिए, और अगर रोना वाकियतन ना आवे तो बतकल्लुफ रोने जैसी शक्ल बनावे। ये भी कुरान के आदाब में से है कि कुरान के तिलावत पर रोवे या रोने जैसी शक्ल और सूरत बनावे। 9वां आदाब है, दुनियावी कलाम ताम शराब से बाज रेवे। कुरान की तिलावत हो रही है, उस वक्त दुनियावी बातचीत नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, उससे अपने आप को बाज रखे। नंबर 10, हत्तल इम्कान देख करके तिलावत की कोशिश करे। जबानी पढ़ना भी बहुत बड़ा सवाब रखता है नमाज के अलावा, लेकिन देख करके तिलावत करे, चूंकि देख करके तिलावत करने में दूसरे आजाबी तिलावत के अमल में शामिल होते हैं और सवाब बढ़ जाता है। मसलन जबान तो तिलावत कर रही है, लेकिन जिस वक्त हम तिलावत करते होते हैं उस वक्त आंख से देखते हुए भी होते हैं, तो आंख भी तिलावत के अमल में शामिल हो गई। कान से सुनते होते तो हमारा कान भी अमल में शरीक हो गया। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि तिलावत करते वक्त उंगली रख के तिलावत करो, ताकि उंगली भी अमल में शामिल हो जाए। जबान तो तिलावत के अमल में है ही, कान सुनने में शामिल, आंख देखने में शामिल, उंगली जो है अंदर चलने में शामिल। तो हर हर उज्व की शुमूलियत के ऊपर नेकी बढ़ती चली जाएगी, सवाब बढ़ता चला जाएगा। जबान से तिलावत का मुस्तकिल सवाब, कान से सुनने का सवाब, आंख से देखने का सवाब, उंगली फिराने का सवाब, सवाब बढ़ता चला जाएगा। तो जो आदमी अंदर देख करके तिलावत करे तो बदन के मुतअद्दद आज़ा तिलावत वाले अमल में शामिल होते हैं, और इंसान का अजर और सवाब बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। नमाज सही हो जावे इतनी मकदार कुरान याद करना फर्ज़ ऐन है। जितनी मकदार में नमाज सही हो जावे इतनी मकदार कुरान याद करना फर्ज़ ऐन। और आप जानते हो कि सूरतुल फातिहा और एक सूरत इतनी मकदार याद करना तो हर एक के लिए ज़रूरी। सूरतुल फातिहा और एक सूरत, चाहे छोटी सी सूरत याद कर ले, ये तो वाजिब अलल ऐन हर एक के लिए जरूरी, वरना उसके बगैर नमाज सही नहीं होगी। फिर आगे तो ये गुंजाइश है कि वही चलाता रहे, लेकिन कम से कम इतना तो उसको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक नुक्ते की बात आप गौर करो, मसले के एतबार से हम جو نمازیں پڑھتے ہیں فرض اور واجب نمازیں, اس میں قراءت زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت میں آتی ہے؟ جواب دو. جو نمازیں فرض اور واجب ہے اس میں قراءت زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتوں میں ضروری ہے؟ تین. فرض واجب ملا کر کتنی؟ تین. تین سے زیادہ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے کہ فجر کی دو رکعت فرض, دونوں میں قراءت ضروری ہے. ظہر کی چار میں پہلی دو میں قراءت, عصر کی چار میں دو پہلی دو, مغرب کی تین رکعت لیکن پہلی دو میں, عشاء کی چار رکعت فرض لیکن پہلی دو میں قراءت. واجب نماز تو اس میں تینوں میں قراءت ضروری ہے. دیکھ لیا؟ تو فرض اور ضروری نمازوں میں زیادہ سے زیادہ تین رکعت کے اندر قراءت ضروری ہوتی ہے. برابر, یہ نقطہ ذہن میں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی سہولت فرما دی کہ جتنی قراءت ضروری ہے اگر بلا تکرار کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی تین صورتیں بھی نازل فرما دی. والا سر امنا آتے نہ کل ہو اللہ, کتنی بڑی اللہ کی مہربانی کہ ضروری قراءت کی مقدار اگر وہ بلا تکرار ادا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تین صورتیں نازل فرما دی کہ یہ تین صورتیں یاد کر لو اور بلا تکرار کے قراءت کر ڈالو. اب فجر والا سر انا آتینا انا آتینا کل ہو اللہ یہی چلتے رہے, زیادہ سے زیادہ بھی تو آئے گی, اس میں تین رکعت میں قراءت کرنی پڑے گی, تو ایک میں والا سر, دوسرے میں انا, تیسری میں کل ہو اللہ. کیسا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام اندازہ لگا. تو ہم یہ چھوٹی صورتوں کی یہ حکمت کو بھی جو ہے سامنے رکھیں کہ نماز کے اندر جو قراءت کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے اندر ضروری نماز کی ضروری قراءت زیادہ سے زیادہ تین رکعت میں آتی ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرما کر کے تین چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل فرما دی, مسئلہ ہی حل ہو گیا. ایک آدمی سورہ فاتحہ اور تین صورتیں یاد کر لے تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا کمال حاصل کر لیا, اور کم سے کم ایک سورت اور سورہ فاتحہ یاد کر لے تو اس نے ضروری مقدار یاد کر لی. باقی یہ ہیں کہ پورا قرآن حفظ کرنا فرض کفایہ ہے, پورا قرآن حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. لیکن حفاظت, حفظ قرآن میں ایک چیز یاد رکھنا, حفاظت صدری مراد ہے, صدر سینہ, سینے میں قرآن محفوظ ہوئے وہ مراد ہے. حفظ قرآن یعنی حفاظت صدری, صدر میں سینے میں قرآن محفوظ ہوئے, یہ ہے فضیلت کی چیز. اب کیا ہو گیا ہے, الٹی دنیا ہو گئی کہ قرآن میں دیکھ کر کے قرآن یاد کرتے کہ بھئی مجھے چار رکعت تراوی پڑھانی ہے, تو چار رکعت تراوی کے واسطے بیچارہ 23 گھنٹے دوڑ کرتا ہے. چار رکعت تراوی کے لیے 23 گھنٹے دوڑ کر کے کیا پڑھاتا ہے, تراوی پڑھاتا ہوں آج کل, کتنی پڑھا, 4 رکعت پڑھا تھا, دوڑ کرتے ہیں 23 گھنٹے لگا رہتا ہوں تب جا کے 4 رکعت بمشکل پڑھا پاتا ہوں. یہ حفاظت صدری ہوئی کہ حفاظت مصحفی ہوئی کہ ہم قرآن کے ورقوں کے ذریعے حافظ بن رہے ہیں یا سینے سے حفظ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے نا. تو گویا کہ قرآن مجید کی اصل حفاظت وہ حفاظت صدری ہے کہ سینوں اور دل دماغ کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت. پڑھو روایت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, رواہ البخاری.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتا ہو اور وہ قرآن مجید سکھلاتا ہو. تعلم لازم خود سیکھے, علمہ دوسرے کو سکھلاوے وہ تمہارے اندر سب سے بہترین آدمی ہیں. یہ دیکھو حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر بہت بڑی اہم ترین فضیلت والی روایت ہے. اب یاد رکھو خیر الکلام کلام اللہ تعالی, تمام کلام میں افضل ترین کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام. سب کلام میں افضل ترین کلام کون سا ہے؟ اللہ تعالی کا کلام. اس لیے نبیوں کے بعد پیغمبروں کے بعد سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو خیر الکلام کو سیکھنے سکھانے کا کام کرے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین آدمی کون ہوگا؟ جو خیر الکلام کو سیکھنے سکھانے کا کام کرے. اور خیر الکلام کیا چیز ہے؟ کلام اللہ القرآن. لہذا جو اس کو سیکھے گا جو اس کو سکھائے گا وہ بھی بہترین آدمی بن جائے گا. اور بعض لوگوں نے یوں مطلب بھی نکالا, بہترین لوگوں میں بہترین آدمی, بہترین لوگوں کے اندر بہترین آدمی. اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. القرآن سے کیا مراد روایت میں؟ خیرکم من تعلم القرآن سے کون مراد؟ نمبر ایک, الفاظ قرآنی کو سیکھنے سکھانے والے. اور الفاظ قرآنی کو سیکھنے سکھانے والے ہیں مکتب کے مدرسین. وہ اس حدیث شریف کا اول مصداق ہے جو قرآن مجید کے الفاظ سیکھتے سکھاتے ہیں. نمبر دو, قرآن مجید کے معانی مراد ہے. معانی یعنی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے پڑھانے والے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے پڑھانے والے, یہ دوسرا مصداق. نمبر تین, قرآن مجید کے احکام اور اس کی حکمت اور گہرائی کی باتیں سیکھنے سکھانے والے, یعنی علوم تفسیر میں مشغول ہونے والے. یہ تینوں قسم کے لوگ اس حدیث شریف کا مصداق ہیں. تو القرآن میں الفاظ قرآنی آ گئے, معنی قرآنی آ گئے, اور احکام قرآن آ گئے, قرآن کی حکمت اور مفہوم بھی آ گیا. اور یاد رکھنا ایک چیز اس کے ساتھ بڑھا دینا, عمل کی شرط. عمل کی شرط بڑھا دینا. کیوں عمل کی شرط بڑھانی پڑے گی؟ رب طال للقرآن والقرآن يلعنه او کما قال. بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. یعنی جو عمل نہیں کرتے قرآن مجید کے اوپر. اسی لیے عمل تو شرط اول ہوگی, ورنہ کوئی آدمی یوں کہے کہ میں تو اکھا دن تین وقت مکتب پڑھاتا ہوں, صبح بھی دوپہر بھی مغرب بعد بھی, پھر اور کچھ نہیں کرتا, لہٰذا میں خیرکم من تعلم القرآن کا مصداق بن گیا. داڑھی بھی منڈائی ہوئی ہے, فلم بھی دیکھنے جا رہے ہیں قرآن کے استاد صاحب, کرکٹ بھی دیکھنے جا رہے ہیں, کھیلنے بھی جا رہے ہیں, شرٹ پینٹ بھی پہنے ہوئے ہیں, داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے, بس میں تو قرآن کا معلم ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نماز میں بھی گلی مار دیتے ہیں, وہ نہیں چلے گا. عمل کی شرط ہے اس کے اندر, عمل شرط اس کے اندر, تب جا کے یہ خیریت والی فضیلت اس کو حاصل ہوگی. ایک اور نقطہ یاد رکھنا, خیریت اور بھلائیت کے دنیا میں معیار الگ الگ ہیں. دنیا میں کوئی بہتر کس کو کہتا ہے؟ کہ جو مال کے اعتبار سے بہت مال والا ہو تو کہیے بہت اچھا. کوئی سمجھتا ہے ان کا عہدہ بہت اچھا ہے اس لیے یہ بہت اچھا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی طاقت جسمانی بہت اچھی اس لیے یہ بہت بہتر ہے. کسی کا چہرہ بہت اچھا تو کہتے یہ بہت اچھے ہیں. دنیا میں خیریت کے معیار الگ الگ ہیں. کوئی مال کی بنیاد پر خیریت کو طے کرتا ہے, کوئی جو ہے عہدے کی بنیاد پر، کوئی حسن شکل اور حسن جسم کی بنیاد پر، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کا معیار کیا بتلایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سیکھتا اور سکھلاتا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر سب سے بہترین آدمی ہے. اور حضور کی نظر میں جو بہتری کا معیار، وہ اصلی معیار، باقی دنیا بھلے کچھ بھی کہتی رہے، حضور نے جس کو بہتر کہہ دیا وہ بہتر. اسی لیے مکتب کے مدرسین، قرآن کا ترجمہ پڑھنے پڑھانے والے حضرات، تفسیر پڑھنے پڑھانے والے حضرات، ان کا اکرام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. وہ یہ جو آداب المتعلمین کتابیں ہیں، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ایک بزرگ کا، کہ وہ اپنے وطن سے جب دوسری جگہ بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے سفر میں گئے تو اپنے مکتب کے کسی استاد سے ملاقات نہیں ہو سکی روانگی کے وقت پر. کوشش تو کی لیکن نہیں ہو سکی اور وہ چلے گئے. اب ان کو دل میں بڑی گنجلک رہتی تھی، علم کی راہ نہیں کھلتی تھی. پھر وطن آئے اور اپنے استاد صاحب سے ملاقات کی، دعا کروائی، راہیں کھل گئی اور بتلایا. تو اس استاد صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہ بھائی میں مکتب کا ایک چھوٹا سا استاد، اب مجھے ملنا ضروری نہیں سمجھا ہوگا، یہ میرے دل میں خیال آیا تھا. یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ جس استاد نے آپ کو قرآن مجید کے الفاظ پڑھائے، وہ بھی ایک بہترین معلم ہے، بلکہ وہ تو عمارت کی بنیاد ہے بنیاد. اب کوئی دیکھے کہ حافظ جی مسجد بہت اچھی، اس لیے کہ ماربل بہت اچھا لگا ہوا ہے، اس لیے بہت اچھی مسجد ہے یہ. ارے بھائی وہ دیکھو کہ وہ سنگ بنیاد اندر کے اندر، پائے میں، فاؤنڈیشن میں، بنیاد کے اندر جو اسٹیل اور سیمنٹ گری ہے، وہ کپچی گری ہے اور وہ ریت گری ہے، وہ دیکھو وہ اصل ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو یہ ماربل تھوڑا ہی ہوتا، اور وہ بنیاد خراب ہو جائے گی تو یہ ماربل سلامت رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا. یہ کلر، یہ ماربل، یہ ڈیزائن، یہ خوبصورت دروازے، خوبصورت ایئر کنڈیشن، یہ جالیاں، یہ ساری چیزوں کا مدار کس پر ہے؟ بنیاد کے اوپر ہے. بنیاد بنیاد نہیں ہوتی تو یہ کہاں سے ہوتا، یہ کیسے ٹک پاتا؟ لہذا وہ مکتب کے آپ کے استاد ہیں نا، وہ اصل ہے، ان کی عزت، ان کا اکرام. اور باقی اوپر والے اساتذہ بھی عام ہیں، لیکن وہ اوپر کی یہ زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، وہ اوپر کی چیزیں، ان کی بھی قدر کرو. اپنے مکتب کے استاد جو آپ کے لیے بنیاد ہے، اور اس کو حدیث شریف کے اندر اول مصداق شرع نے قرار دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور قرآن مجید کے الفاظ مکتب میں سکھائے جاتے ہیں، وہ خیریت کا اول مصداق قرار پایا، اول مصداق. اسی لیے قرآن پڑھانے کی خدمت ملے تو اس کو بھی بڑی خدمت سمجھنی چاہیے. بعض لوگوں کو مکتب پڑھانے کا ملتا ہے تو پھر اس کو بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. کوئی ان کو پوچھے آپ کیا پڑھا رہے ہیں، کہا جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہوں. ان کو یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ میں مکتب میں ناظرہ پڑھا رہا ہوں، ان کو شرم آتی. ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کر کے بول، الحمدللہ میں مکتب میں قرآن کے الفاظ پڑھاتا ہوں، الحمدللہ کہہ کر کے ادا کر. تو اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی خیریت کے معیار کی.